الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلی دو دفعہ سے اولاد کی ایمانی تربیت کے موضوع کے اوپر بات چل رہی تھی, جس کے اندر بیچ بیچ میں آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات کے بارے میں, خصوصاً وقوف قلبی کے بارے میں بھی کچھ باتیں سنی. اولاد کی ایمانی تربیت کے لیے جو ہمارے بڑوں نے باتیں بتلائی ہیں, ان کا ایک مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کا نام کہنا سکھانا چاہیے, پھر جب وہ کچھ جملہ کہنے کے قابل ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے, کلمہ طیبہ سکھانا چاہیے. اس کے بعد جب اس کے اندر کچھ ہوش و حواس, کچھ عقل سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے دھیان کی تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور میں نے ہر چیز کا جو بھی میں کرتا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. ایک دن مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور قیامت قائم ہوگی جس کے اندر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ ایمان کی باتیں ہیں جو کہ بچے کو ہمیں اس ایج سے سکھانی شروع کر دینی چاہیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں مشائخ نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتوں کا ادب سکھاؤ, جن میں سے پہلا تھا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلاؤ, یعنی اللہ کے نبی اللہ کے رسول کی محبت سکھلاؤ. دوسرا اہل بیت کی محبت سکھلاؤ, اور تیسرا قرآن مجید کی محبت سکھلاؤ. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ضمن میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت بھی آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت ان کی محبت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں, جو العلماء ورثۃ الانبیاء, تو ان کی بھی محبت اس کے اندر ہم شامل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے اس کی عملی تصویر جو ہے وہ ہمیں علماء ہی کے پاس ملتی ہے. کتابوں میں پڑھ کر کے انسان کچھ انٹلیکچولی باتیں تو سمجھ سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے, اس کی ترغیب حاصل کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل اگزامپل کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ پریکٹیکل اگزامپل پھر علماء اور مشائخ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی. علماء کرام علوم ظاہر کے جو حامل ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو امت کے اندر محفوظ رکھتے ہیں, اور مشائخ عظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر اللہ کی محبت کی کیا کیفیت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر خشیت الہی کی کیا کیفیت تھی, اور یہ پھر اپنے شاگردوں کو اپنے سالکین کو سکھلاتے ہیں. پھر قرآن پاک کی محبت. اس کے بعد جو پوائنٹ اعمال کے ضمن میں آتا ہے کہ کون سے اعمال کس ترتیب میں اپنے اولاد کو سکھانے چاہیے, تو ان میں سب سے پہلے نماز کی باری آتی ہے. سب سے پہلے نماز کا نمبر, کہ نماز جو ہے وہ ہماری دین کا سب سے اہم ستون ہے کلمہ طیبہ یعنی توحید کے بعد. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا موقعوں پر قرآن پاک کے اندر تلقین فرمائی, اسی وجہ سے ہمیں حدیث پاک سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرنا شروع کر دو, یعنی ان کو باقاعدہ نماز کی ترغیب فارملی دینا شروع کر دو. اگرچہ کہ انفارملی تو دیکھا دیکھی بچے ان گھرانوں کے اندر جہاں پہ کہ نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے, بچے خود ہی اس کو اپنے شوق سے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ جب والدہ کھڑی ہوئی مسلح کے اوپر یا والد جو گھر کے اندر سنتیں پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں, تو بچہ جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی جانماز لے کر کے آتا ہے اور ساتھ میں بچھا کر کے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے, کس رخ میں کرنا ہے, رکوع کیسے کرتے ہیں, وہ بس کھڑا ہو جائے گا یا کھڑی ہو جائے گی بچی, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی جو ہے وہ زمین پہ لیٹ جائے گی گویا کہ وہ سجدہ کر رہی ہے, سجدہ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے بچے کے اندر نماز کا شوق پیدا کرنا خود اپنی مثال سے, لیکن 7 سال کی عمر میں پھر اس کو کہنا بھی کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں, آپ کو پڑھنی چاہیے, پھر عصر کی نماز پڑھنی چاہیے, وضو کرنے کا طریقہ سکھلانا, پھر آہستہ آہستہ جب فرض نمازیں بچہ پڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو سنت کی بھی ترغیب ڈالنی کہ جی سنت مؤکدہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا. تو 7 سال کی عمر میں تو فارملی ترغیب دینی, پھر حدیث پاک میں آیا کہ 10 سال کی عمر میں جب بچہ آ جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو پھر تھوڑا سختی کے ساتھ بھی کہنا, اور مارنے کا لفظ بھی آیا ہے کہ اس طرح سے نہیں کہ گویا کے چہرے پہ مار رہے ہیں اور اذیت پہنچا رہے ہیں, بلکہ تھوڑا سا جیسے کہ اس کو تادیباً جو ہے وہ خالی زبان سے اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر تادیباً اس کو ہاتھ بھی لگانا فرمایا گیا کہ 10 سال کی عمر سے اس کو پھر نماز پڑھواؤ. اگرچہ کہ نماز فرض بچے کے اوپر 10 سال کی عمر میں نہیں ہوتی, یعنی 10 سال کی عمر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر نماز آ کر کے فرض ہو جاتی ہے, بلکہ بچے کے اوپر فرض جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ شرعی طور پر بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو, لڑکیوں کے اندر بلوغت کے الگ سائنز ہوتے ہیں اور لڑکے کے اندر بلوغت کے بھی سائنز ہوتے ہیں, تو یہ ماں باپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اور بچے سے جو ہے وہ اس طرح کا ماں باپ کا کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ بچے ان کو بتلائیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کوئی نئی چیز پیش آئی تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں اب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا یا پہنچ گئی. جس مومنٹ بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اس مومنٹ سے, اس لمحے سے پھر اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے, اور اگر وہ نہیں پڑھ پایا کسی وجہ سے تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو 10 سال کی عمر میں جو مارنے کا حکم ہے وہ اس لیے نہیں کہ 10 سال میں فرض ہو جاتا ہے اس وجہ سے مارنے کا, بلکہ اس کی عادت بن جائے اور جس لمحے وہ بلوغت کو پہنچ جائے گا تو پھر اب اس کے لیے ایک مشکل نہ ہو نماز پڑھنا. تو مشائخ نے تو یہاں تک کہا کہ نماز کی تلقین بچے کو اس وقت سے شروع کر دینی چاہیے جب اس کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتہ لگ جائے, اور یہ عموماً جو ہے وہ 4-5 سال کی عمر میں آ کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا رائٹ ہینڈ کون سا ہے اور میرا لیفٹ ہینڈ کون سا ہے. نماز کی تلقین ہماری امت کے اندر اتنی زیادہ ماؤں نے اتنی اچھی طریقے سے کری کہ نماز کے ذریعے سے بچوں کو پھر اللہ تعالی سے نماز ماؤں نے جوڑا بھی. ایک واقعہ ہمارا حضرت اکثر اس قسم کے بیانات کے اندر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے امت کی ماؤں نے اپنی اولادوں کو اللہ تعالی کی معرفت سکھلائی شروع کے, مطلب ماؤں نے وہ باتیں سکھلا دیں جو کہ پھر لوگ بڑے ہو کر کے مشائخ کے پاس اور اولیاء اللہ کے پاس جا کر کے سیکھتے ہیں, اور یہ مائیں اسی طرح سے سکھلاتی تھیں جب انہوں نے خود ان باتوں کو سیکھا ہوتا تھا اور خود وہ اس ایمان کی کیفیت میں, اس ایمان کے لیول تک پہنچی بھی ہوتی تھیں. تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, جو مشہور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ تو محمد غزالی ہیں, اور ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے احمد غزالی. محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, فقیہ تھے, شہر میں جو بڑی مسجد کے اندر وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, اور یونیورسٹی کے اندر جو زمانے کا جامعہ تھا اس کے اندر وہ باقاعدہ بڑے استاد بھی تھے. لیکن ان کے جو بھائی تھے وہ اتنے بڑے گو کہ عالم, ظاہری عالم نہیں تھے, لیکن وہ بہت ہی ذکر اذکار کرنے والے تھے اور ولایت کے درجے میں پہنچے ہوئے تھے, اس طرح کے وہ تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, محمد غزالی جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو وہ مسجد ان کے گھر کے قریب تھی, تو بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو لوگوں کو لوگ بات کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے پیچھے ان کے بھائی ہی نماز نہیں پڑھتے. تو ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کری کہ والدہ میرے بھائی جو ہیں وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو لوگ پھر باتیں بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیا کوئی وجہ ہوگی کہ جو اس کے بھائی کو ہی پتا ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا. تو والدہ نے پھر ان کو بلایا احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہا کہ تم بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو. انہوں نے کہا جی امی ٹھیک ہے. تو اگلی نماز میں وہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, نیت باندھی اللہ اکبر, اور ایک رکعت انہوں نے اپنے بھائی کے پیچھے پڑھی. دوسری رکعت میں جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو بھائی نے پیچھے سے نیت توڑی اور گھر چلے گئے, اور گھر جا کر کے انہوں نے نماز دہرائی. اب تو بات بہت زیادہ بڑھ گئی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی اور یہ کس قسم کی بات ہے, اور امام غزالی کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی. تو وہ گھر واپس گئے اور گھر جا کر کے امی سے شکایت کری کہ امی بھائی نے عجیب کام کیا کہ ایک رکعت کے بعد نیت توڑ کر کے واپس آ گئے, اور اس سے تو مجھے بہت سبکی محسوس ہوئی, بہت شرمندگی اٹھانی پڑی لوگوں کے سامنے. تو والدہ نے بلایا امام احمد کو بھی اور ان کو, احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور ان کو بھی, اور پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ والدہ محترمہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا, تو جب تک تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اس وقت تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہا, اور جب وہ نماز کے اندر ہی نہیں تھا تو پھر میں نے نیت توڑی اور میں آ گیا. اب تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ ان کی شرم سے گردن جھک گئی. والدہ نے پوچھا کہ ایسا کیا, اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لیجئے. تو پھر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی والدہ محترمہ, میں دراصل نماز پڑھانے سے پہلے کچھ عورتوں کے مسائل کے اوپر تحقیق کر رہا تھا, کیونکہ نماز کے بعد مجھے درس دینا تھا, تو وہ باتیں جو ہیں میرے ذہن میں تھیں. تو جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو پہلی رکعت میں تو میرے دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی تھی, لیکن جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو میری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر کے وہی مسئلے مسائل جو میں پڑھ رہا تھا ان کی طرف چلی گئی. تو اس وجہ سے یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میری توجہ پھر نماز میں نہیں تھی. جب والدہ محترمہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ افسوس کہ میرے دو بیٹے, لیکن ان دونوں میں سے بھی میرا کوئی نہ بنا, ان دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا. تو دونوں بیٹوں نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ والدہ محترمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے عورتوں کے مسائل سیکھ رہا, مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف نماز کے اندر توجہ کرنے کی بجائے اپنے بھائی کے دل کی طرف توجہ کر رہا تھا کہ یہ کس طرف سوچ رہا ہے. نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی, افسوس کہ میرے دو بیٹے ان دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا. تو وہ باتیں جو بڑے بڑے مشائخ لوگوں کو سمجھایا کرتے ہیں, وہ باتیں امت کی مائیں اپنی اولادوں کو سمجھا دیا کرتی تھیں. آج چونکہ ماؤں نے ہی اپنے دین کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا, ماؤں نے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں بنایا ہوتا, تو اس وجہ سے بچوں تک پھر وہ دین ٹرانسفر ہی نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو اولیاء کے پاس جانا پڑتا ہے, مشائخ کے پاس جا کر کے پھر ایمان سیکھنا پڑتا ہے. تو مشائخ نے ہمیں سکھلایا کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے, جب وہ مسجد جانے کے قابل ہو جائے, تو بیٹے کو والد صاحب مسجد لے کر کے جائیں, اور مسجد کے آداب کا خیال بھی رکھیں, مسجد کے آداب بھی سکھائیں. اس طرح نہ ہو کہ بچہ مسجد میں جا کر کے پھر دھماچوکڑی مچائے اور دوسروں کی نمازوں کو بھی خراب کرے اور پھر مسجد کے اندر گندگی پھیلائے, بلکہ ان چیزوں کا کی تعلیم دے کر کے دینے کے ساتھ ساتھ بچے کو مسجد میں لے جانا چاہیے. ایک بات جس کے اندر آج بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ چھوٹے بچے کو مسجد لے جاتے ہیں اور وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ڈائپر پہن رہا ہوتا ہے, اور ڈائپر کے اندر کبھی نجاست بھی موجود ہوتی ہے, اور اس حالت میں ہی بچہ مسجد میں لے جایا جاتا ہے. تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ مسجد کے اندر نجاست لے جانا جو ہے وہ گناہ ہے. تو چاہے وہ بچے کے ڈائپر کے اندر کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس حالت میں بچے کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ والد صاحب تو اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہ لے کر کے جائیں, پہلے اس کو اچھی طریقے سے صفائی کر لیں اگر جانا پڑ رہا ہے کسی مجبوری سے تو پہلے صفائی کا خیال کر کے پھر لے کر کے جائے. ورنہ دوسرا اس کا حل یہ بھی ہے کہ والدہ کے ساتھ اگر کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں, گاڑی کہیں روکی اور نماز کا وقت ہو گیا, تو والدہ جو ہیں جو وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے اگر اندر گئی ہیں تو وہ بچے کو مسجد کے اس علاقے میں رکھیں جو کہ شرعی طور پر مسجد کے اندر نہیں آتا. اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور مسجد کے باہر جو عمارت ہوتی ہے جس کے اندر وہ مسجد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ مسجد نہیں ہوتی, پوری کی پوری عمارت مسجد نہیں ہوتی. اور اس کو اس بات سے سمجھ لیں کہ عمارت کے اندر بیت الخلاء بھی ہوتا ہے اور بیت الخلاء جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہو سکتا. بیت الخلاء مسجد کا حصہ نہیں ہو سکتا, تو بیت الخلاء اگرچہ کہ عمارت کا حصہ ہے لیکن وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد کا حصہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کہ مسجد کے جو منتظمین ہیں وہ اعتکاف لوگوں سے کرواتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جو کہ مسجد ہے, معتکفین جو کہ سنت اعتکاف کر رہے ہوں رمضان المبارک کے اندر وہ اس حد کے اندر رہیں گے, اگر اس حد سے وہ باہر نکل گئے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو وہ جگہ مسجد ہوتی ہے, اس کے باہر کی پوری کی پوری جگہ چاہے اس کے اوپر دری بچھی ہوئی ہو چاہے اس کے اوپر کارپٹ بہت خوبصورت بچھا ہوا ہو, اگر وہ منتظمین کی طرف سے مسجد نہیں ہے تو وہ مسجد میں شامل نہیں ہوتی. اس کے اندر حیض کی حالت میں عورت بھی جا سکتی ہے اس جگہ پر, اور اس جگہ پر اگر بہت زیادہ مجبوری ہو گئی کہ بچے کو اس حالت میں لے جانا پڑ گیا تو بچے کو بھی اس جگہ لے جایا جا سکتا ہے, لیکن شرعاً جو مسجد ہے وہاں پہ نہیں لے جایا جا سکتا. آج کے دور میں تو حرم کے اندر آپ طواف کر رہے ہوں اور پتہ لگتا ہے کہ کہیں سے سڑی بدبو آنی شروع ہو گئی, پتہ لگا کہ بچہ جو آگے جا رہا ہے اس کا ڈائپر گندا ہے. کل ساجس کے ساتھ یہی معاملہ بھی ہوا بلکہ. تو آداب کے ساتھ بچے کو مسجد لے جانا اور اس کو عادت ڈالنا کہ مسجد کے اندر کس طرح سے جاتے ہیں اور مسجد کی کیا اہمیت ہے. مسلمان اپنے گھر بھی اسی طریقے سے بناتے تھے کہ مسجد سے کتنا گھر قریب ہے, یعنی مسجد کو دیکھ کر کے پھر اپنے گھر کو خریدنا یا گھر کرائے پہ لینا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ بھائی کس مسجد کے قریب ہے. مسجد جو ہے وہ اس ملک میں تو چلے ایک ہی طرح کی مسجدیں ہوتی ہیں تو آپ کو بس ایک ہی چیز دیکھنی ہوتی ہے, دوسری جگہوں پر آپ کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مسجد کہیں کسی اور فرقے کی تو نہیں ہے, کسی اور جو ہے وہ غلط قسم کے مذہب قادیانیوں کی تو مسجد نہیں ہے, کہیں جو ہے وہ کسی اور قسم کی تو چیز نہیں ہے جہاں پہ آل فال قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو صحیح مسجد دیکھ کر کے جہاں پہ کے پھر جانے سے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو اور آپ کے بچوں کا بھی ایمان تازہ ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کا مسجد جب وہ اپنے گھر کو تلاش کر رہے ہوں. بچے کو استخارہ کرنے کی عادت ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے کوئی بڑا کام آپ نے اپنی زندگی کے اندر انجام دینا ہے. استخارے کا باقاعدہ طریقہ, تو جب بچہ باقاعدہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا تو باقاعدہ استخارے کی دعا بھی یاد کروا دینا. اور اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے بھی آپ نے سنا کہ سنتوں کی بھی عادت ڈالنا, اور تھوڑا اور بڑے ہونے کے بعد پھر نوافل کی بھی ترغیب دینا, جیسے کہ اشراق کے نوافل ہیں, اوابین کے نوافل ہیں, تہجد کا بھی کانسیپٹ بچوں کو دے دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی 30 سال کی عمر میں آ کر کے تہجد کا نام پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ بھائی تہجد کس طرح پڑھی جائے. تو بچوں کو نماز کے اندر ان چیزوں کی تعلیم دینا. نماز کے بعد مشائخ نے جو پوائنٹ رکھا وہ ہے کہ روزے کی عادت ڈالنا. رمضان المبارک کے اندر جب بچہ اگرچہ کے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا پھر بھی اس سے رمضان المبارک کے روزے رکھوانا. تو روزانہ کا بے شک روزہ نہ رکھے, 2 دن چھوڑ کر کے 3 دن چھوڑ کر کے روزہ رکھ لے, یعنی عادت پڑ جائے. یہ جو عادت ہوتی ہے نا یہ انسانوں کے نیچر کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اسی وجہ سے شریعت نے جو ہے ہمیں اچھی عادتیں اختیار کرنے کی تعلیم دی, اس لیے کہ عادت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر بدلنا جو ہے وہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اگر برائی کی عادت پڑ جائے تو پھر فقط توبہ کر لینے سے وہ عادت ختم نہیں ہو جاتی, پھر انسان کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے, بہت محنت لگتی ہے کہ توبہ تو اس نے کر لی لیکن عادت ہے کہ چھٹ نہیں رہی. تو اسی وجہ سے اچھی عادتیں انسان کو بچپن سے ہی پڑھ جائیں تو اس کا باقی عمر کے اندر بھی فائدہ رہتا ہے. نماز کی عادت ڈالنا, اچھی باتیں, اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنا, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی جب بڑے ہوں گے تو پھر تو انہوں نے کتابیں پڑھنی ہی ہیں, اسکول میں جائیں گے تو پھر وہاں پر امتحان دینا پڑے گا, تو پھر تو انہوں نے اپنی ساری زندگی کتابوں کے ساتھ ہی لگانی ہے, تو ابھی ان کو کھیل کود کرنے دو. یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کھیل کود جو ہم کرنے دیں گے تو کھیل کود کی عادت پڑ جائے گی, یعنی صرف کھیل کود کی عادت پڑ جائے گی, اور پھر کتابیں ان کے لیے ایک بوجھ بن جائیں گی. اس وجہ سے کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنا. یہ عاجز اکثر یاد کرتا ہے کہ جب اس کا پہلی دفعہ امریکہ جانا ہوا تو وہاں پر دو چار باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شاکنگ نظر آئی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مختلف تین چار شہروں میں جانا ہوا, اور تین چار شہروں ان سارے شہروں میں تقریباً ٹرین کا سفر کرنے کا موقع ملا. ٹرین کے سفر کے اندر ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ نوٹ کری, وہ یہ تھی کہ جتنے گورے تھے, وائٹ امریکن تھے, وہ سارے کے سارے ٹرین کے سفر میں, جو کہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, کبھی آدھے گھنٹے کا, کبھی کوئی دو گھنٹے کا سفر کر کے جاب پہ جا رہا ہے, سارے کے سارے تقریباً کتاب لے کر کے بیٹھے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں تو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے جتنے بھی کالے امریکن تھے, سارے کے سارے جو ہیں یا تو اونگ رہے ہیں یا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر رہے ہیں. کتاب مشکل سے کسی ایک دو کے ہاتھ میں ہوگی. تو دیکھیں, یہ آپ کو نسلوں کا فرق بتلاتا ہے کہ ایک پوری نسل نے جو ہے وہ اپنے اولادوں کو اس طرح سے تیار کیا کہ کتاب پڑھنے کی ان کو عادت بن گئی. اب کھڑے ہو کر کے بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں تھوڑا بہت تو اس میں بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں, کتنا علم ان کا حاصل ہوتا ہوگا, کتنی ان کی معلومات بڑھتی ہوں گی. ایمان تو حاصل نہیں ہوتا اس طرح سے, لیکن معلومات بڑھتی ہیں, اور اس طریقے سے انسان دنیا کے اندر عزت کماتا ہے, دنیا کے اندر جو ہے کم از کم اس کو بلندی ملتی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ پوری کی پوری ایک نسل جو ہے وہ اس عادت سے محروم, اب بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی کتاب اٹھانے کی. تو یہ عادت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کا سارا معاملہ. دوسری طرح سے روزے کی عادت ڈالنا, نماز کی عادت ڈالنا. پھر اگلا پوائنٹ جو مشائخ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے اور استعداد ہے تو بچوں کو حج اور عمرے پر بھی لے کر کے جانا. اس وقت کا انتظار نہ کرنا کہ جب ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا تبھی یہ حج کریں گے, بلکہ بچپن میں ہی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور مال پیسہ ہے آپ کے پاس, تو بچوں کو عمرہ کروانا اگر وہ زیادہ آسان ہے, پھر حج کے اوپر بھی لے کر کے جانا. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صحابیہ چھوٹے سے بچے کو لے کر کے حج پہ جا رہی تھیں, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس حج کا بھی ثواب, اس کا بھی حج ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالکل ہی شیرخوار بچہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا بھی حج ہوگا اور اس کا ثواب جو ہے وہ تمہیں ملے گا. تو ماں باپ کو جو ہے وہ اس طرح سے نابالغ بچے کے حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے چھوٹی عمر کے اندر حج کیا. حجت الوداع کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے, حضرت ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے. تو حج اور عمرے کی عادت ڈالنا صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں اس کا علم ہوتا ہے. پھر حج اور عمرے کے بعد اگلی چیز وہ ہے زکوٰۃ کی عادت ڈالنا, یعنی اپنے مال میں سے کچھ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگرچہ کہ بچے کے اوپر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, لیکن زکوٰۃ کا بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہوتی کیا چیز ہے, تو اس کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ بوجھ محسوس نہ ہو بڑے ہونے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائیں جن کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی, اور اس چھوٹی بچی کے ہاتھوں کے اندر سونے کی چوڑیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ان چوڑیوں کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو چھوٹی بچی ہے, اس کے پاس چوڑیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اس کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں ان چوڑیوں کے بدلے میں؟ جب ان عورت نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً ان کو اس کنگنوں کو اتار کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے جو ہے, اب وہ چوڑی جو ہے وہ فقہی مسائل وہ الگ ہیں, اس کے اوپر پوری تفصیل آتی ہے, بلکہ فقہا کے اندر کے درمیان جو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی وغیرہ. کہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو چوڑیاں تھیں وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوں گی, وہ اس کی ماں کی ملکیت میں ہوں گی تو وہ جو اس کے اوپر زکوٰۃ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کری تو وہ دراصل مقصود یہ تھا کہ ماں نے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کری ہے کہ نہیں. خیر یہ ایک لمبی فقہی بحث ہے, لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرف بھی ان باتوں کی نسبت کی گئی. تو زکوٰۃ کی تلقین کرنا, اور اس کا شروع میں بچوں کو اس طرح سے سکھایا جا سکتا ہے کہ جب ماں باپ کے ساتھ بچے کہیں جا رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسہ دیا, ان کی ملکیت میں کچھ پیسہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی طرف سے کسی غریب کو یہ پیسہ دیں گے. جب کوئی غریب نظر آیا, کوئی ضرورت مند نظر آیا, تو بچے کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کو پیسے دلوائے, بچوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کروائی تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو اور غریبوں کی مدد کرنا ان کو مشکل محسوس نہ ہو, ان کے ذہن میں جو ہے یہ باتیں آئیں. تو یہ جو باتیں ہیں ان کی ایک دفعہ پھر ترتیب سن لیجئے کہ سب سے پہلے اعمال کے اندر نماز, پھر دوسرے نمبر پر روزے کی عادت ڈالنا, پھر تیسرے نمبر پر حج اور عمرے کی عادت کی سے بھی ان کو واقفیت دلانا, وہاں پر لے کر کے جانا, مشاعر کے بارے میں بتلانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر لے کر کے جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دلوانا. بہت چھوٹا بچہ جو ہو پاکی کا لحاظ کرتے ہوئے, جو آپ پہلے باتیں سن چکے ہیں, تو آپ ایسے بچے کو جو ہے وہ روزہ مبارک کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں. جب بچی جو ہے بڑی ہو جائے گی تو پھر وہ وہاں نہیں جا سکے گی, تو اس عمر میں آپ بچی کو لے کر کے چلے جائیں, کبھی وہ دیکھ لے گی, ساری زندگی شاید اس کو یاد رہے, ایک اس کے لیے یادگار چیز بن جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بچوں کو شروع کے عمر میں آسانی سے کروائی جا سکتی ہیں. یہ باتیں کرنے کے بعد پھر مشائخ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ بچوں کو ان کے علاوہ بھی سکھلانا, اور وہ ہوتی ہے دین کی محبت ان کے اندر پیدا کرنا. دین کی محبت, ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کر دیا. شروع میں جو بات ہو گئی کہ بھئی ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے تو پھر ہمیں سزا ملے گی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس سے اونچی درجے کی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا اور دین کی محبت کو پیدا کرنا اس طرح سے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی چاہت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرے. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ویسا شخص نہیں کر سکتا جس کے اپنے دل میں دین کی محبت نہ ہو. تو پھر ہم نے اپنے دلوں کے اوپر کام کرنا ہوگا, دین کی محبت, اللہ کی محبت پیدا کرنی ہوگی. اتنا بچے کو استقامت مل جائے کہ وہ کسی ایسے موقع کے اوپر جبکہ اس کو دین کے خلاف کوئی چیز کرنے کے اوپر اکسایا جا رہا ہو, وہ دین کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے, دین کے اوپر ڈٹ جائے, حتیٰ کہ اس کے اندر کم از کم یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں جان تو دے دوں گا لیکن دین کو نہیں چھوڑوں گا. ثابت قدمی بچے میں پیدا ہو جائے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا کہ تم دین کے اوپر, توحید کے اوپر ایسے جمے رہنا کہ اگر تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, آگ کے اندر ڈال دیا جائے, یا تمہیں کسی پہاڑ سے گرا دیا جائے, تم توحید سے پیچھے نہ ہٹنا. تو اس طرح کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. یہ کس طرح سے انسان کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو وہی جو آپ نے سنی کہ انسان اپنے اندر جو ہے وہ دین کی محبت کو پیدا کرے, لیکن اس کے بعد جو آپ اس بات کو ایگزیکیوٹ کس طریقے سے کریں گے, یعنی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کس طرح سے کریں گے کہ دین کی محبت بچوں کے اندر پیدا ہو جائے اور استقامت اور ثابت قدمی جو ہے وہ ان کے اندر اس کا شعور پیدا ہو جائے. اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو نیکوں کے واقعات سنانا. وہ بزرگوں کے واقعات جب سنیں گے, قربانیوں کے حالات جب ان کو معلوم ہوں گے, تو ان کے اندر خود بخود جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہوگا. مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیا, تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ایمان قبول کر لیا, یعنی وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے کنسلٹ کیا جائے پھر ایمان قبول کرتے. اس نے باقاعدہ اس طرح سے کہا, مجھ سے پوچھے بغیر تم نے یہ کر لیا. تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارا ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا. اگر ایک طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹی جائے تو پھر انسان بیساکھی کے سہارے سے چل سکتا ہے, لیکن اگر اس طرح سے ہو تو پھر ایسا انسان بیکار ہو جائے گا کہ بالکل ہی توازن اپنا برقرار ہی نہیں رکھ سکتا. اتنی زیادہ اذیت ناک سزا کہ ایک تو اس سزا کے وقت کی اذیت, پھر باقی ساری زندگی کی اذیت. لیکن ان جادوگروں نے جو جواب دیا, فقض ما انتقاض, کہ تو کر لے جو کرنا ہے, ہم تو اب ایمان لا چکے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے واقعات سنانا. دین کے اندر آج کے دور میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ چونکہ دین پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, سنتوں کو اچھا سمجھنا, ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملتے ہیں جو کہ سنت کو اچھا سمجھ رہے ہوں. تو اس وجہ سے ہم بھی جب کبھی ایسے ماحول کے اندر جاتے ہیں جہاں پر کہ لوگ سنتوں کے خلاف ہوں, یا کافروں والا ماحول ہے یا بے دینوں والا ماحول ہے, تو وہاں پر پھر سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, ہمیں بہت شرم محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو ہمارے بچے بھی جب اس طرح کے ماحول میں جاتے ہیں, اپنے اسکول میں جاتے ہیں, تو وہاں پر زیادہ تعداد ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو کہ بالکل سنتوں کا شعور نہیں رکھتے. ان کے والدین جو ہے وہ خود سنتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے, اور بچوں کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوتا, شریعت کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, سنتوں کی محبت نہیں ہوتی, تو پھر بچہ جو ہے وہ بہت شرم محسوس کرتا ہے. تو اس وجہ سے بچے کے اندر جب دین کی محبت ہوگی تو پھر وہ شرم محسوس نہ کرے. یعنی اتنا کم از کم بچے کے اندر یہ شعور ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی سنت کو فالو نہیں کر رہا, سنت کے خلاف کر رہا ہے, تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس کو کم از کم کراہت کی نظر سے دیکھنا, یعنی اس کو اگر آپ بدل نہیں سکتے, ان کو روک نہیں سکتے, تو کم از کم ان کو اپنے دل میں برا سمجھنا. جیسے کہ ایمان کی تعریف حدیث پاک میں آئی ہے کہ تم اگر کسی چیز کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, یعنی زور سے روکو. اگر تمہارا کسی بات کے اوپر زور نہیں چلتا, زور بازو نہیں چلتا, تو تم اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو, یعنی ترغیب دو لوگوں کو اس کے خلاف, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. اور اگر زبان سے بھی جو ہے وہ کسی کے اوپر زور نہیں چلتا, بلکہ الٹا جو ہے وہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے, یا الٹا جو ہے وہ اس پہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو ایسی صورت کے اندر آپ زبان سے بھی ترغیب نہیں دیتے, بلکہ دل میں اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پھر نیچے اور کوئی ایمان کا درجہ نہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ دل سے برائی کو برا نہیں سمجھ رہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ آپ برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. بھئی دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو آپ برا سمجھیں گے یا آپ اچھا سمجھیں گے, یا تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر قرارداد کا اظہار کریں گے یا پھر آپ جو ہے مسکراہٹ اس کے اوپر کریں گے, ہنس دیں گے. تو ہنس دینا, مسکراہٹ یا دل کے اندر خوشی فیل کرنا, یہی ہوتا ہے کسی بات کو اچھا سمجھنا, اور یہ ایمان میں داخل نہیں ہے. تو بچہ جو ہے وہ کم از کم بری بات کو برا سمجھے, اتنا تو آج کے دور کے اندر ہم اپنے بچوں کو سکھلا سکتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے دل میں کبھی بھی بری بات کو اچھا نہ سمجھنا. ایک اور واقعہ قرآن پاک سے ہی, سورۃ البروج کا واقعہ, اصحاب الاخدود کا واقعہ, وہ بچوں کو سنایا جا سکتا ہے. یہ واقعہ مختصراً یہ عارض آپ کو سناتا بھی ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کے زمانے میں ایک چھوٹا بچہ, بلکہ اس کے دربار کے اندر ایک جادوگر تھا جو کہ اس کے لیے کام کیا کرتا تھا اور وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک درباری تھا, وہ جادوگر تھا. وہ جادوگر جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے, تو تم جو ہے وہ مجھے کوئی ایسا شاگرد دو جس کو کہ میں اپنا یہ جادو سکھاؤں, تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس علم کو جو ہے وہ برقرار رکھے, جاری رکھے. تو ایک ذہین بچہ جو ہے وہ ان کو ملا, جس کو کہ اس بادشاہ نے جادوگر کی شاگردی میں دے دیا. جادوگر نے بچے کو کہا کہ تم روز آنا جو ہے وہ میرے پاس فلانے وقت پہ آ جایا کرو, میرے گھر پہ آ جایا کرو, میں تمہیں اپنی جادو سکھایا کروں گا. تو بچہ جب جادوگر کے ہاں جا رہا تو راستے میں اس کو ایک راہب کا گھر نظر آیا, اور وہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. اس نے راہب کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا, تو عیسائی راہب ہوگا, تو وہ عیسائیت کے طریقے کے اوپر عبادت کر رہا تھا. بچے کو وہ طریقہ زیادہ پسند آیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے راہب کے پاس رک گیا. راہب نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, بچے کے دل پہ وہ اثر کر گئیں. تو راہب نے اس سے کہا کہ اچھا تو تم تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جایا کرو, میں تمہیں اور باتیں سکھاؤں گا. بچے نے کہا مجھے تو جادوگر کے پاس جانا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کوئی راہ نکالی کہ تھوڑی دیر میرے پاس رک کر کے پھر جادوگر کے پاس جایا کرو. اب بچہ جو ہے وہ روزانہ راہب کے پاس بھی آتا تھا اور اس سے اس نے ایمان والی باتیں سیکھی. راہب نے اس کو بتایا کہ یہ جو بادشاہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں جو تم لوگوں کا مالک ہوں, تو یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارا خدا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اسی نے ہمیں بنایا ہے, وہی ہمیں رزق دیتا ہے. تو بچے کے دل میں یہ باتیں گھر کر گئیں. ایک دفعہ بچہ جادوگر کے ہی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں شور دیکھا اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے لوگوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا جانور راستے میں کھڑا ہوا ہے اور سب اپنی جان کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. تو بچہ تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے ایک شیر کو دیکھا جو کہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے لوگ دہشت زدہ تھے, اور وہ راستے کے اوپر ایسے کھڑا ہوا تھا کہ کوئی پھر اس راستے سے گزر نہیں پا رہا تھا. بچے نے وہاں راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا یا کہیں پہ ہے کہ ایک تیر نکالا اور اس کو یہ کہہ کر کے اس شیر کی طرف پھینکا کہ اگر تو اس راہب کا دین سچا ہے تو مجھے ان لوگوں کو اور ہمیں جو ہے وہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. یہ کہہ کر کے جب اس نے اس پتھر کو پھینکا تو وہ پتھر سے یا اس ایک تیر سے وہ شیر مر گیا. لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا, اس چھوٹے سے بچے نے جو ہے ایک پتھر سے یا ایک تیر سے پورے شیر کو مار دیا اور بات جو ہے وہ پھیلی. تو بچے نے پھر اس طرح سے اور پھر باتیں ہوئیں کہ بھئی لوگ جو ہے وہ بچے کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آنے لگے اور اس کے پاس بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے آنے لگے. تو اسی طرح سے کوئی بادشاہ کا درباری تھا جس کو کہ کوئی اس طرح کی بیماری ہوئی جس کا کہ کوئی علاج نہیں ملتا تھا, تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم جو ہو اس بچے کے پاس جاؤ اور اسے دعا کرواؤ. تو وہ اس بچے کے پاس آیا, اس سے کہا دعا کرنے کے لیے. تو بچے نے ایک شرط لگا دی کہ پہلے تم ایمان لے کر کے آؤ کہ تمہارا بادشاہ جو ہے یہ تمہارا خدا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا خدا ہے. تو وہ مصیبت میں تھا تو اس نے بچے کی بات مان لی, ایمان لے آیا اور اس کا یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا, اس کا مرض جو ہے وہ دور ہو گیا. یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی. بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کیسے صحیح ہوئے. اس نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں. بادشاہ نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس نے سکھلائی ہیں. تو اس نے بچے کا نام دے دیا. پھر بچے سے پوچھا تمہیں کس نے یہ سکھلائی ہیں. تو بچے کے اوپر جب بہت زیادہ تشدد کیا گیا تو بچے نے جو ہے وہ پھر اس راہب کو بھی بتا دیا. اب بادشاہ جو ہے وہ ان تینوں کو اپنے دربار میں اس نے بلوایا اور تینوں سے کہا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو, اپنے اس دین کو چھوڑ دو. راہب نے بھی انکار کر دیا اور اس آدمی نے بھی انکار کر دیا. دونوں کو بادشاہ نے مروا دیا اور اس بچے کو کہا کہ تم کو تو میں بہت ہی اذیت ناک طریقے سے مرواؤں گا. پہلے اپنے درباریوں کے ساتھ اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہاں جا کر کے اس بچے کو نیچے گرا دو. جب یہ لوگ اوپر چڑھے تو پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا اور سارے جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ گر کر کے مر گئے اور بچے کو کچھ نہیں ہوا. بچہ واپس بادشاہ کے پاس دربار میں آ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا اچھا, پھر لوگوں کے ساتھ اس کو بھیجا کہ اس کو سمندر کے اندر ڈبو دو. وہ لوگ کشتی میں لے کر کے اس کو جب سمندر میں گئے تو سمندر کے اندر طوفان آیا اور کشتی کے اندر جتنے بھی اس کے درباری تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور بچوں کو کچھ نہ ہوا. بچہ جو ہے وہ پھر واپس دربار کے اندر. بادشاہ کے اوپر تو بہت خوف طاری ہوا کہ یہ کیا مصیبت ہے. تو پھر اس سے اس بچے نے کہا کہ مجھے مارنے کی خالی ایک ہی ترکیب ہے, اس طریقے سے میں مروں گا ورنہ میں نہیں مرنے والا. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا کہ تم سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرو اور مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھو, پھر میرے ہی ترکش سے تیر نکالو اور اس تیر کو سب لوگوں کے سامنے میرے اللہ کا نام لے کر کے چلاؤ, تب اس تیر سے میں مروں گا. بادشاہ نے کہا اس مصیبت سے تو کم از کم نجات مل جائے گی نا, تو چلو ایسا کر لیتے ہیں ورنہ تو یہ بچہ جو ہے وہ میرے حکومت کا تختہ ہی الٹوا دے گا. اس نے ایسے ہی کیا, سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر کے اس نے نشانہ باندھ کے جو تیر چلایا تو وہ بچہ تو مر گیا, لیکن یہ بات دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم نے کیا کیا اور تم جو ہے وہ واپس آ جاؤ، لوگوں نے انکار کر دیا، تو پھر اس کے دل میں شیطان نے یہ طریقہ ڈالا کہ ایک بہت گہری خندق کھودواؤ اور اس کے اندر آگ جلواؤ اور ان تمام لوگوں کو اس آگ کے اندر پھینک دو. پھر ایک ایک کر کے بادشاہ نے جو ہے وہ ان تمام مومنین کو جو کہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہے آگ کے اندر پھینک دیا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شیر خوار بچے کو لے کر کے جب آگ میں کودنے کے لیے جا رہی تھی تو اس کو تھوڑا سا دل میں خیال آیا اپنے بچے کی وجہ سے، تو اس کے بچے نے اس عمر کے اندر اپنی ماں سے خطاب کیا اور کہا کہ ماں اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہنا اور اس سے پیچھے نہ ہٹنا. تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ کے اندر کود گئی. اور پھر ان لوگوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج کے اندر پورا بیان فرمایا اور اس کی تفصیل مزید جو ہے وہ حدیث پاک سے ملتی ہے. تو اس طرح کے واقعات کی کتابیں ہم لے کر کے آئیں اور ان کتابوں کو اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں. ایک بڑی جو غلطی والدین یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے کاموں کے اندر مصروفیت تو ظاہر ہے ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے بچوں کے ساتھ پھر ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی ہے، تو وہ پھر ایک کمیونیکیشن گیپ بن جاتا ہے جس کو دوسرے الفاظ کے اندر جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں. اور جنریشن گیپ جو ہے وہ پھر وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. اور جنریشن گیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنے دل کا حال جو ہے والدین کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. وہ اپنی خواہشات تو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہ لا کر کے دیں اور ہمیں وہاں لے کر کے جائیں، لیکن ان کے دل کے اندر کیا کیفیات آ رہی ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں، سارا دن انہوں نے اسکول کے اندر کیا سیکھا، اچھی بات سیکھی، بری بات سیکھی، یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل بھی والدین کو کمیونیکیٹ نہیں ہوتی، اور اسی کو جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں. تو اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پھر بچہ ایک الگ سمت میں جا رہا ہوتا ہے اور والدین جو ہے وہ ایک دوسرے سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ والدین جب کوئی نیک کام کرنے کے لیے بچے کو کہتے ہیں تو پھر وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی کبھی تو ان کو مجھ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کبھی جو ہے یہ میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ہم سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بس آ جاتے ہیں آرڈر چلانے کے لیے کہ یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو اور ایسے کرو اور ایسے کرو. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں کروں گا، تو پھر بچے کے اندر ضلع آ جاتی ہے. دراصل یہ ایک لاجیکل جو ہے وہ ایک پیتھ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر بچے کے اندر وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی ضد بن جاتی ہے. تو اس کا ایک آسان حل وہ یہ ہے کہ ہم بچے کے ساتھ روزانہ 10-15-20 منٹ کے لیے بیٹھیں اور کوئی کہانی کی کتاب لے کر کے بیٹھیں، اور کہانی کی کتاب سے جو ہے وہ اچھے اچھے واقعات ہم پڑھیں اور بچے کو سمجھائیں، سنائیں، بچے کو سنائیں، اور پھر اس کے اندر بچے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن بھی رکھیں. یعنی وہ کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو سمجھائیں اور پھر اس سے تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں. بے شک 15-20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ رکھیں، گھڑی دیکھ کر کے 15-20 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم بالکل بھی نہ رکھیں، لیکن اس تھوڑے سے جو آپ وقت گزاریں گے بچے کے ساتھ، اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو نیک باتیں سکھا رہے ہوں گے، آپ اس کو جو ہے وہ اچھے واقعات کی تعلیم دے رہے ہوں گے، بلکہ اس سے جو ہے وہ ایک بہت ہی سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ کریٹ ہوگا کہ یہ ایک موقع مل جائے گا آپ کو بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. اور اس موقع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ خود چیزیں آپ کو بتانا شروع کر دے گا، خود جو ہے وہ اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی کہ آج جو میں اسکول گیا تھا یا میں اسکول گئی تھی تو وہاں پہ میرے دوستوں نے یہ بات کری تھی، یا میری ٹیچر نے یہ بات کری تھی، یا پرنسپل نے جو ہے وہ یہ بات کری تھی، یا فلانے چیز میں نے آج دیکھی. تو وہ خود آپ کو پھر بتانا شروع کرے گا، اور جب وہ خود بتانا شروع کرے گا نا تو پھر آپ اس کو فلٹر کر سکیں گے کہ بیٹا یہ بات جو تم نے اپنی ٹیچر میں دیکھی یہ بات بہت اچھی تھی، یہ تم کو سیکھنی چاہیے، لیکن یہ بات جو تم نے اپنے ٹیچر سے سیکھی ہے یہ بات ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں یہ بات نہیں سکھلائی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا، ہم مسلمان ہیں. اور ٹھیک ہے اگر آپ کی ٹیچر مسلمان بھی ہیں، لیکن اب مسلمان جو ہے وہ ہر کوئی ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی نیک مسلمان بنے، اچھے مسلمان، دین کے اوپر عمل کرنے والے بنے. لیکن اگر ابھی وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ صرف یہ بات نہیں دیکھتے کہ لوگ مسلمان ہیں تو اب بس جو کچھ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل ضرور کریں گے، بلکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے لوگوں سے اس طرح بات نہیں سیکھنی بلکہ ہم نے قرآن اور پاکستان کی سنت سے باتیں سیکھنی ہیں. اور جو ہمارے نیک مشائق ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, ہم نے ان سے باتیں سیکھنی ہیں. وہ ہیں جو کہ ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ, ان کے پاس ہم بایولوجی پڑھنے کے لیے گئے ہیں, ان کے پاس ہم سائنس پڑھنے کے لیے گئے ہیں, ان سے ہم میتھ سیکھنے کے لیے گئے ہیں, ان سے ہم فرینچ سیکھنے کے لیے گئے ہیں, ان سے ہم فلانی چیز سیکھنے کے لیے گئے ہیں. لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس طرح کے ینگ فیمیل یا میل ٹیچرز کے پاس ہم نہیں جاتے, ہم علماء اور مشائخ کے پاس جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو سیکھا, اپنے اوپر بھی اس کو عمل کیا اور دوسروں تک یہ دین بھی سکھلایا. تو اگرچہ کہ آپ کو اسکول میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے, لیکن آپ اس کو خاموشی سے جو ہے وہ بس سن لیں, عمل ہم نے اس کے اوپر نہیں کرنا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ بچوں کے اندر جو ہے وہ فلٹر کر سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو لینی ہے اپنے اسکول سے, اپنے دوستوں سے, اور کیا چیز آپ نے نہیں لینی ہے. تو یہ آپ کو ایک بہت اچھا موقع مل جائے گا اس کمیونیکیشن گیپ کو جو ہے وہ ڈیکریز یا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے مکمل طور پر ختم کر دینا کا. تو بچوں کو ایمان کے اوپر استقامت کی تعلیم دینا, دین کی محبت کی تعلیم دینا. اس کے بارے میں بس آخری بات دوبارہ یہی سن لیں کہ دین کے اوپر جب ہمیں خود استقامت نصیب ہوگی تبھی ہم بچوں کو استقامت کی تعلیم دے سکیں گے. لیکن ہم غلطی اکثر یہ کر جاتے ہیں کہ ہم استقامت جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی استقامت ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ جی جب کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر آئے گی تو ہم جو ہے وہ اپنی جان دے دیں گے دین, بس وہی استقامت ہے. اور ہم تو اس لیول تک پہنچے نہیں ہیں, اور ہمارے اندر تو اتنی بہادری ہے نہیں, اور ہم تو موت سے ڈرتے ہیں, اور ہم تو ذرا سی آزمائش سے ڈرتے ہیں, تو ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ چیز آل آف اے سڈن نہیں ہوتی. جس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا, اس دنیا کے اندر, اس اسباب عالم اسباب کے اندر کوئی بھی چیز کن فیکن سے نہیں ہوتی سوائے کرامتوں کے, معجزوں کے. اس دنیا کے اندر چیز جو ہے وہ بتدریج ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو استقامت کا درجہ ہے نا کہ جان دے دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ تو الٹیمیٹ درجہ ہے, بالکل اینڈ, یعنی الٹیمیٹ درجہ ہے یہ, فائنل. یہ الٹیمیٹ درجہ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں آ جاتا. اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے انٹرمیڈیٹری درجے ہوتے ہیں, اور ان میں سے جو ایک درجہ جس کے اوپر کہ اتنا مشکل نہیں ہے چلنا, اتنا مشکل پہنچنا نہیں ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو دین کے مطابق کر لیں, ہم اپنی سمجھ کو دین کے مطابق کر لیں. یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم یہی نہیں کر پا رہے. ہم ابھی تک اسی بات کے اوپر 100% ہمیں ایمان نہیں ملا کہ اگر کوئی دوسرا شخص, ایک ہوتا نا کہ اپنے اوپر آزمائش آئی تو آپ ڈٹ گئے, آپ نے قربانی دی, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو ہم دوسروں کے اوپر آزمائش کو جو ہے وہ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ مصیبت آ رہی ہے, تو اب یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ دنیا کی وجہ سے آئی ہے کہ دین کی وجہ سے آئی ہے, اس کے اندر اللہ کا ہاتھ ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ مخلوق کا ہاتھ ہے. کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تو اب اس کے اوپر اس کو اس کا برا نتیجہ ملے گا. ہم یہ ابھی بھی اسی کنفیوژن کے اندر مبتلا ہے کہ جی جو برے لوگ ہیں دے گیٹ اوے ود ایوری تھنگ, جو ظالم ہیں, جو برا کام کر رہے ہیں, گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں, تو اور جو مالدار ہیں اور تو ان کے پاس تو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور وہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور دے کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. مطلب ہمارے ملکوں کے اندر اسپیشلی جیسا کہ عموماً نظر آتا ہے کہ ایک مالدار آدمی ہے, ایک زمیندار ہے, ایک پولیٹیشین ہے, یا ایک جو ہے وہ بیوروکریٹ ہے, تو وہ تو ہر چیز اپنے اثر و رسوخ سے اور اپنے مال سے جو ہے وہ کر لیتا ہے. تو ہم جو ہے وہ یہ بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ تو سارے کام کر لیتا ہے, اور غریب تو بیچارہ وہ تو ہر جگہ پستا رہتا ہے. یہ جو بات کہنا ہے نا, یہ دراصل ایمان کی نفی ہے, یہ ایمان کی نفی ہے. اور یہ وہ آسان درجہ تھا جہاں تک کہ ہم بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں, یعنی ہم نے خالی اپنے آپ کو ذہنی طور پر کنونس ہی تو کرنا ہے کہ بھائی جو مالدار ہے اگر وہ بظاہر اس کو کچھ اچھی چیزیں مل بھی رہی ہیں تو وہ دل اس کا کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اب اس آیت کے اوپر ایمان لانا دوسروں کے معاملے کے لیے کم از کم کہ وہ سیاست دان, وہ بیوروکریٹ, وہ زمیندار اگر لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کو بدلہ مل کے رہے گا, اس میں کون سی کیا مصیبت ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو آپ کو تو کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ آپ جان گنوا دیں, اپنی جان نچھاور کر دیں اور ادھر یہ کر دیں اور وہ کر دیں, اپنا جاب چھوڑ کر کے آ جائیں اور آپ جو ہے وہ بچے کو قربان کر دیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ سے. استقامت تو ابھی ہمارے اس درجے تک ہی نہیں پہنچی کہ ہم کم از کم اس شخص کو دیکھ کر کے اس بات کے بارے میں 100% کنوینس ہو کہ وہ برا کر رہا ہے تو اس کا برا انجام ہوگا, اچھا کر رہا ہے تو اگرچہ کہ بظاہر اس کو ریٹرن نہیں مل رہا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مدد ہوگی. اس میں تو نہیں جاتی نا بہت, اس میں تو کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی ہوئی, اس میں تو کوئی اتنے زیادہ آپ کو تکلیفیں نہیں اٹھانی, مطلب کیا تکلیف اٹھانی پڑنی ہے, ذہنی طور پر ہی ایک بات ہے نا. تو یہ بتدریج چیزیں ہوتی ہیں, ایک دم سے کوئی استقامت کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا کہ بس آزمائش آئی اور اپنی جان دے دی. تو ہم کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا وہ درجہ عطا فرمائے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں ان کے اوپر 100% پکا ایمان لے آئیں اور اس پہ جو ہے وہ ہم بالکل بھی متزلزل نہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں اور ہمیں کبھی بھی آزمائش میں نہ ڈالنا. ہم جو وہی جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں, اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, اے اللہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ مصیبت میں نہ ڈال, اے اللہ ہمیں اسی حال کے اندر اپنے شکر گزار بندوں میں سے شامل فرما لے. تو اس دعا کے ساتھ ہم آج کا بیان بھی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود بھی کامل ایمان عطا فرمائے اور اس کامل ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی اولادوں میں بھی ٹرانسفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, دنیا دنیا میں وہاں سے کٹ کر اپنے پروردگار کی یاد میں ڈوب جائیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بن تا نہ بن اپنا تو بن, من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن, من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن, تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی
مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو جھکا جو نفس کے آگے نہ من تیرا نہ تن
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحانہ رضی اللہ علیہ وخاب اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ محمد وعلا علیہ سیدہ محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم انا نسالك ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما کثرت سے اپنا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما اپنی رضا عطا فرما اپنی خوشی عطا فرما اپنی دائمی رضا عطا فرما کلمے کے اوپر موت عطا فرما ایمان کی حفاظت نصیب فرما نسبت کی حفاظت نصیب فرما نیکوں کا ساتھ نصیب فرما نیکوں کی دعا میں شامل فرما غلطیوں کو تاہیوں اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما تمام گناہوں کو معاف فرما تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما نیک بننا آسان فرما گناہوں سے بچنا آسان فرما نفس و شیطان کے بہکاؤں سے حفاظت فرما پورے انسانوں کی برائی سے محفوظ فرما پورے دوستوں کے شر سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما عقیدے کے فتنے سے محفوظ فرما دجال کے فتنے سے محفوظ فرما بدعمالیوں کے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ معاشرتی برائیوں کے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ جو جدید موجودہ جو جدید ایجادات ہیں اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ ایمان کی ایمان کامل عطا فرما اے اللہ ایمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما عبادات کے اندر لذت نصیب فرما عبادات کی چاشنی نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کی لذت نصیب فرما اے اللہ عمر کٹتی جا رہی ہے اے اللہ کچھ پتہ نہیں کبھی عمر ختم ہو جائے گی تہجد کی پابندی نصیب نہیں ہوتی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہے اے اللہ ابھی تک گناہوں کے ساتھ گناہوں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہے اے اللہ کب یہ نصیب ہوگا اے اللہ کب یہ عطا ہوگا اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی دوری سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ قرب والا معاملہ فرما دیجئے مہربانی والا معاملہ فرما دیجئے نرمی والا معاملہ فرما دیجئے، اب خدر گزر والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، خود گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن آپ تو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائیے. اے اللہ، اپنی ایسی خشیت عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان دائمی طور پر حائل ہو جائے. اے اللہ، ہمیں اپنا استحضار نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے گھر والوں اولاد کو اپنا استحضار نصیب فرما. اے اللہ، اپنے دین سے محبت نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، ثابت قدمی کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں ہمارا نام شامل فرما. اے اللہ، پاک صاف بن رہنے والے بندوں میں ہمارا نام شامل فرما. اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ، اپنے قرآن کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ، دین کا علم نصیب فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، علم کے اندر گہرائی نصیب فرما. اے اللہ، دین کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ، فقاہت نصیب فرما. اے اللہ، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ، تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، آنے والوں کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری ذکر کی محفل، اے اللہ، ایک ادنا سی کوشش ہے، اس کو ان ذاکرین کی محفلوں کے اندر شامل فرما جن کے آپ نے قبولیت عطا فرمائی. اے اللہ، کاملین کی محفلوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے. اے اللہ، ہم تو ایسی کوئی عمل آپ تک پیش نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ، آپ جو ہے وہ قابلیت نہیں دیکھتے. اے اللہ، آپ تو قبولیت دیکھتے ہیں، قبولیت والا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ، جیسے ٹوٹی پھوٹی اعمال، جیسے ٹوٹے پھوٹے اذکار آپ تک پیش کرنے کی کوشش کری ہے، اے اللہ، یہ صرف آپ کی توفیق ہی سے تو کری ہے. اے اللہ، جب آپ نے توفیق عطا فرما دی ہے، تو اے اللہ، قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، رد نہ فرمائیے. اے اللہ، پیچھے جھٹکان نہ دیجئے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہے تو اسی کے قابل کہ ہمیں دھتکار دیا جائے، ہمارے کسی بھی عمل کو قبول نہ کیا جائے، لیکن اے اللہ، آپ جو ہے وہ کمزوروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے والے ہیں. اے اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، کرم والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، آپ تو کریم ذات ہیں. اے اللہ، آپ رحیم ذات ہیں. اے اللہ، غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ اپنی شان کے بقدر ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، رحمت کے حساب سے آپ ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، جو بھی صدق دل کے ساتھ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اے اللہ، ان کو اپنے تک پہنچنے میں ان کے تمام راستوں کو ہموار فرما دیجئے. اے اللہ، جو کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچنے کے اندر ابھی کامیاب نہیں ہو پا رہے، اے اللہ، ان کے راستوں کو ان کے لیے ہموار فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمت سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیجئے. اے اللہ، اپنی طرف کھینچ لیجئے. اے اللہ، ہمارے لیے اپنے معاملات کو پابندی سے کرنا آسان فرما. اے اللہ، توبہ طائب ہو کر کے اپنی تمام غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، اور اے اللہ، ان تمام اعمال کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. اے اللہ، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ، ان کو معاف فرما. اور اے اللہ، اپنے کرم کے معاملے کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہماری یوزول جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ پھر سن لیجیے. ایک تو اگر آپ کو ہماری ای میلز نہیں مل رہی ہیں تو ہمارا گوگل گروپ ہے، اس کے اندر آپ کو سبسکرائب ہونا ہوگا. اس کے لیے آپ اس آڈریس کو اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، یا یہاں فیضان صاحب موجود ہیں یا ان کے اہلیہ خواتین موجود ہیں، ان کو اپنا ای میل ایڈریس دے دیں تاکہ آپ کو سبسکرائب کر لیا جائے یا انویٹیشن بھیج دی جائے. ہمارے پاس لائبریری موجود ہے، معاذ الفقار احمد کی کتابیں ہیں اور بچوں کی کتابیں ابھی بھی کافی موجود ہیں، اور انشاءاللہ کچھ اور بھی آئی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی جائیں گی. تو ان سے آپ ضرور بالضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے بچے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ان کو آپ کہانی سنا سکیں، تو کم از کم آپ اپنے علم کے اندر اضافہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، تاکہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ صرف بڑوں کی کتابیں پڑھیں، بلکہ بچوں کی کتابوں سے بھی کبھی بڑوں کو بہت اچھے اچھے لیسنز مل جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو تیار بھی کر سکتے ہیں. اس نیت کا بھی آپ کو ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا درس قرآن کا پروگرام منتھ کے دوسرے اور چوتھے تھرزڈے کو اسکیجولڈ ہوتا ہے، اگر یہ آج ٹریول نہ کر رہا ہو. اگلا پروگرام درس قرآن کا وہ 13 جون کو انشاءاللہ ہوگا. اس کی تفصیلات آپ بعد میں معلوم کر سکتے ہیں. ایک خواتین کے لیے پروگرام ہم نے پچھلے ہفتے رکھا تھا جس کے اندر کے دو باتیں اس کے سیلینٹ فیچرز تھیں، ورنہ تو خواتین یہاں بھی موجود ہوتی ہیں، تو وہ اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ ایک تو جو ریاض میں موجود خواتین ہیں ان کے جو ہسبینڈز ہیں ان سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ بچوں کو سنبھالیں تاکہ بچوں کی ڈسٹریکشن ان خواتین کو بات سننے سے نہ روک سکے، یہاں پہ تو بچے بھی موجود ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ کانسنٹریشن نہیں موجود ہو پاتی، اور دوسری جو اس کے اندر اہم بات یہ تھی کہ اس کے اندر سوال جواب کا سلسلہ رکھا گیا تھا، جو خواتین موجود تھیں انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھ کر کے سوال بھیجے تھے، اور جو آن لائن موجود تھیں دوسرے شہروں کے اندر وہ پھر آن لائن اپنے سوال انہوں نے پہنچائے تھے، تو اس سوال جواب سے یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں بہت ساری چیزیں ابھی تک ان کلیئر ہوتی ہیں، تو مردوں کو تو بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کے، محفل ذکر کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، کبھی صبح کو بھی بیٹھتے ہیں، مشائخ کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، لیکن خواتین کو ایسے موقع نہیں ملتے، تو بہت سارے سوال ان کے سالوں گزر جاتے ہیں لیکن وہ ابھی تک ان کے جواب نہیں پا پاتی ہیں، تو اس نیت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا تھا، الحمدللہ مقبول ہوا، لوگوں نے پھر دوبارہ اس کو کرنے کی فرمائش بھی کری، تو اس مہینے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ 20 جون کو دوبارہ اس پروگرام کو ارینج کریں گے، تفصیلات کے لیے اگین آپ اس آجز سے یا ابھی تو گھر والے گئے ہوئے ہیں تو جو پرانے ساتھی ہیں ان کے گھر والوں سے آپ پتا کر سکتے ہیں، 20 جون کو انشاءاللہ یہ پروگرام دوبارہ ہوگا، پھر رمضان کا مہینہ ہوگا، رمضان میں تو ہمارے یہاں محفل ذکر ہوگی، نہ کوئی اور پروگرام ہوگا، بس تراویح کا انشاءاللہ انتظام جہاں جہاں پر ہوتا ہے وہاں وہاں پہ تراویح ہوا کرے گی۔ آخری ایک بات یہ ہے کہ کچھ جو سالکین ہیں سلسلے کے اندر وہ پہلے سے ذکر اذکار کر رہے ہیں اور خواتین بھی چونکہ سن رہی ہیں، تو کچھ کتابیں ہیں جو کہ آپ کو بہت ہائیلی ریکمینڈ کیا جائے گا، وہ آپ ضرور سے پڑھیں، وہ مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ آپ اس ترتیب میں سن لیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو کتاب ہر سالک کو پڑھنی چاہیے وہ ہے معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، یعنی اس کے اندر تمام معمولات کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، وقوف قلبی کیا ہوتا ہے، تسبیحات کس طرح کرنی ہے، یہ ایک پتلی سی کتاب ہے، یہ ضرور سے پڑھیں، اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ویب سائٹ پہ یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں موجود ہیں ساری کتابیں۔ سب سے پہلے معمولات سلسلہ علی نقشبندیہ، دوسرا با ادب با نصیب، با ادب با نصیب ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اور جیسا کہ اس کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین جو ہے وہ پورا کا پورا ادب ہی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ دین حاصل نہیں ہو سکتا چاہے آپ کتنے مراقبے کر لیں، تو اس وجہ سے با ادب با نصیب جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ساجس کی ریکمنڈیشن اور کچھ مشائخ سے بھی اس کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ رہے سلامت تمہاری نسبت، اردو کی کتاب ہیں ساری، انفارچونیٹلی عربی انگلش میں ساری موجود نہیں ہیں، تو تیسرے نمبر پہ رہے سلامت تمہاری نسبت، یہ بھی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، لائبریری میں بھی انشاءاللہ موجود ہوگی، اور چوتھے نمبر پر پھر تصوف اور سلوک، اور وہ اس لیے چوتھے نمبر پر ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل کتاب ہے، اس کے اندر بہت ساری علمی باتیں ہیں، تو ایک ابتدائی سالک کو جو ہے وہ اتنی علمی باتوں کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو عملی باتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چوتھے نمبر پہ تصوف اور سلوک کو بھی پڑھیں جب اس کو موقع ملتا ہے، تو سب سے پہلے معمولات کے بارے میں پڑھیں، پھر با ادب با نصیب پڑھیں تاکہ جو ہے وہ سلسلے کے اندر پڑھنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ آ رہی ہو، پھر رہے سلامت تمہاری نسبت، تاکہ نسبت جو کہ دعا کے طور پر مانگنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس کی تمنا کر کے اس راستے پہ قدم رکھنا چاہیے، تو رہے سلامت تمہاری نسبت، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ موقع دے اور علم بھی دے تو تصوف اور سلوک، یہ حضرت کی چار کتابیں ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں اور ہماری لائبریری میں بھی انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔